فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کا امام اور رہبر بنایا، ساری دنیا کے نبیوں کا اور ساری دنیا کے جن و انس کا اور تمام ملائکہ تک کا اللہ تعالی نے آپ کو سردار بنایا. جیسے آپ کی شان اعلیٰ ہے اور آپ سب سے افضل ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں سے بہترین بنایا، سب سے افضل بنایا. اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی روحوں کو دیکھا، جو روحیں سب سے افضل تھیں ان کو تو صحابی بنایا، پھر اس کے بعد ساری دنیا میں جو سب سے بہترین روحیں تھیں ان کو اپنے حبیب کا امتی بنایا. اور اللہ پاک نے اس امت پر رحمتوں کے وہ دروازے کھولے جو اللہ نے کسی پر نہیں کھولے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ هل ملن امم افضل علیک من امتی، میری امت سے اچھی کوئی اور امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، آپ نے میری امت پر بادلوں کو بھیجا سایہ کرنے کے لیے، من و سلوا اتارا کھانے کے لیے، میٹھا نمکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے بعد جو میرا نبی آنے والا ہے اس کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. کہاں اللہ کی ذات، کہاں مخلوقات، جوڑی نہیں. اللہ نے کیسی نسبت بیان فرمائی، جو مجھے عزت و شرافت اپنے مخلوق پر حاصل ہے اس امت کو دوسری امتوں پر وہ عزت و شرافت حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آپ کو نہیں مل سکتی، آپ پہلے وہ بعد میں. کہ یا اللہ مجھے ان کی شکلیں دکھا، کہ آپ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ عالم ارواح میں ہیں، آپ عالم دنیا میں ہیں. کہ یا اللہ مجھے ان کی آواز ہی سنوا دے، کہ آواز سن لو. تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے پکارا، یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو روحوں نے، جب ہم روح کی دنیا میں تھے تو سب نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام نے سن کر کہا، یا اللہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا اور کتنی خوبصورت آواز ہے اس امت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ امت ہے جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی دعائیں قبول کروں گا اور اپنی رحمت کا سایہ، اپنی مدد کا سایہ ان کے سروں پہ تان کے رکھوں گا. ایسی امت اللہ نے پہلے پیدا نہیں فرمائی. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، آخری نبی تیری پشت سے ہوگا، شیس علیہ السلام، آخری نبی تیری نسل سے ہوگا. اس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے بعض چیزوں میں جو مجھے بھی نہیں بخشی. تو انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میں نے ایک غلطی کی، پتہ ہی تو کھایا تھا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ نے بیوی سے جدا کر دیا، اللہ نے کپڑے اتار دیے، ینزع عنہما لباسہما، اور اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کو مشہور کیا، سارے جہان کو بتایا اور ان کی توبہ کو 40 سال کے رونے کے بعد قبول فرمایا. وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ غلطیاں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو بیویوں سے جدا نہیں کرے گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو مشہور نہیں کرے گا بلکہ چھپائے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کی توبہ گھر بیٹھے قبول کرے گا، ان کو نہ 40 سال رونا پڑے گا نہ بیت اللہ جانا پڑے گا، گھر بیٹھے ہاتھ اٹھائیں گے یا اللہ جو گزر گیا معاف کر دے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا. اور وہ گناہ کریں گے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ تو میرے بھائیوں پہلے نبیوں میں یہ پکار پڑی ہوئی تھی کہ ایک نبی بھی آ رہا ہے اور اس کی امت بھی آ رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بڑھ کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ہر ایک کی سفارش پر 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اتنا بڑا عدد تو پہلی امتوں میں سے پورے مسلمانوں کا نہیں تھا. اس امت کے پہلے 70,000 تو بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں، پھر باقی ایک ایک کی سفارش پر ہزاروں بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں. حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے. پھر ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا سبقہ تبہا عکاشہ، عکاشہ تم سے پہل کر گیا، وہ ان میں سے ہو گیا، تو پیچھے رہ گیا. تو اس امت کو کے 70,000 تو یوں ہی چلے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دنیا میں وہ مقام بخشا ہے کہ جب تک یہ امت دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. زمین آسمان کھڑے ہوئے، سورج چمکتا رہے گا، چاند اپنی کرنیں بکھیرتا رہے گا، سورج کی شعائیں وہ نکھرتی اور بکھرتی رہیں گی، اور ساری کائنات اب کا نظام چلتا رہے گا جب تک ایک مسلمان بھی دنیا میں زندہ ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ کی برکت سے روٹی مل، پوری دنیا کے انسانوں کو مسلمان کی برکت سے روٹی مل رہی ہے. مسلمان نہ ہو تو کائنات کو سمیٹ دیا جائے. ایک انسان جب تک کہہ رہا ہے اللہ اللہ، پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے. ایک مسلمان انسان جو اللہ کو جان کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب تک یہ امتی یہ مسلمان دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا. جب یہ مسلمان بھی مر جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ساری دنیا کو لپیٹ کر اٹھا کے پھینک کر ختم فرما دے گا اور قیامت کا ڈنکا بجا دے گا. تو اس امت کے برکت سے ساری دنیا قائم ہے. اس امت کی برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، روس کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے، افریقہ کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے. اللہ نے اس امت کو یہ زینت بخشی ہے کہ ان کے وجود سے یہ ساری کائنات قائم ہے. ہم تو خود اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، ہم خود اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے کہ اللہ نے ہماری کیا حیثیت بنائی ہے. احساس سے کمتری کا شکار ہیں تو وہ یورپ والے اتنا آگے بڑھ گئے، امریکہ والے اتنا بڑھ گئے. ارے بھائی آپ کی وجہ سے ہیں، آپ نہ ہو تو اللہ ایک عذاب کے کوڑے سے سب کو ختم کر کے رکھ دے. اللہ کو ان کی کتنی بھی پرواہ کوئی نہیں، آپ کی برکت سے سارا نظام چلتا ہے. تو جب تک یہ امت قائم ہے یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ان کو یہ عزت بخشی ہے. اور قیامت کے دن اس امت کی عزت کیا ہے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں. اس امت کے علماء کی عزت کیا ہے کہ وہ نبیوں کے نور کے ساتھ لوگوں کے آگے چل رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ پڑ رہا ہے کہ کوئی نبی ہے، پتا چلا کہ حضور کی امت کا عالم ہے. اس امت کے حافظ کی کیا شان ہے کہ اس کو سب سے پہلے نبیوں کے بعد کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور اس کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے، اور اس کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے. اس امت کے مؤذن کی کیا حیثیت ہے کہ قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کے قریب جا نہیں سکتا. اور مؤذن تو اسی امت میں ہے، اذان تو کسی امت میں تھی نہیں، اسی امت کو اذان ملی، اور کسی امت میں اذان تھی کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے اذان کی دولت عطا فرمائی. تو اس امت کا اذان دینے والا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے قبر کے کیڑوں پر کہ وہ مؤذن کو ہاتھ لگائیں. قیامت کو آئے گا تو سب سے اونچے مقام پر، لمبی گردن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی گردن لمبی ہوگی، اونچے مقام پہ ہوگا سب سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بعد اور تمام رسول اور رسول پاک صلی اللہ تعالی، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. یہ اس امت کے مؤذن کو اللہ تعالی نے ایسا اعزاز بخشا، پہلی امتوں میں مؤذن رکھا ہی کوئی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتیں اپنا اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں، اس امت کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ یہ اپنی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں. 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ 70 سال کی عمر میں بھی حفظ کر سکتا ہے، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلائیں گے، آؤ بھائی حافظ جی، دنیا میں تو بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں لیکن آخرت میں اس کی پوچھ دیکھو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تعال آؤ اقرا، پڑھو کیا قرآن، ورتقے اور چڑھتے جاؤ، ورتل خوبصورت پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا جیسے تو دنیا میں خوبصورت پڑھتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها جب تو قرآن کے آخر میں پہنچے گا تو جنت کے سب سے اوپر والے درجے پر تیرا فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں، ہم تو یاد کر لیتے ہیں، وہ یاد نہیں کر سکتے تھے، ایک لفظ بھی یاد نہیں کر سکتے تھے. ہمیں اللہ نے یاد کروا دیا اور سینے میں ڈال دیا، اور 10 اپنے گھر کے افراد کو جنت میں حافظ قرآن لے کے جا سکتا ہے، وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو. اللہ نے یہ اسی امت میں یہ نعمت بخشی، پہلی امتوں کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، اسی امت کے ساتھ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا سلسلہ رحمت چلا. پھر ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا دی، بے بہا گنا کر دی، باپ کو محبت سے دیکھا، کیا زور لگا بھائی، باپ کو محبت سے دیکھا، ایک حج کا ثواب، کوئی زور لگتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھے سورج نکلنے کے بعد تو حج اور عمرے کا ثواب. غریبوں کا حج اشراق کی نماز ہے، روزانہ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے غریبوں کو بھی نعمت دے دی، کہا تمہیں اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تم نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں تم فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور جب سورج نکل آئے کتنی دیر میں 20-25 آدھے گھنٹے کے بعد تو 10 منٹ گزر جائیں تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لو، میں تیرے لیے حج اور عمرہ لکھ دوں گا. اب چاہے مالدار پڑھے چاہے فقیر پڑھے، سب کے لیے حج اور عمرہ لکھا جا رہا ہے. یہ نعمتیں پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی. ایک نیکی کریں تو 10 گنا، 10 سے 700 گنا، 700 سے کہاں تک؟ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اے میرے حبیب آپ کی امت میں جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 نیکیاں لکھوں گا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے دعا کی رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو اور زیادہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو زیادہ کر دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا کر دوں؟ ٹھیک ہے کہ یا اللہ زد امتی، میری امت کو کچھ اور عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دیتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو آپ کی امت کا 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا تو میں اس کو 700 گنا کر دوں گا. اب ٹھیک ہے 1 کا 700 ٹھیک ہے؟ کہ نہیں یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ تو کسی عدد پہ راضی ہوتے نظر نہیں آتے، چلو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی کھاتا نہیں، بغیر حساب کے دیں گے. پہلوں کو نفع تلا ملے گا، ان کو بے حساب ملے گا. پہلوں کو ناپ تول کے دیا جا رہا، ان کو بے حساب دیا جا رہا ہے. جتنا لیتے چلے جائیں، جتنا مانگتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ جو ہمیں مقام دیا ہے نا، ہم آج اپنے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں کہ مسلمان کتنی قیمتی چیز ہے، مسلمان کائنات پہ کتنا قیمتی جوہر ہے. دیکھو میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ اس زمین پر وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے. قرآن پاک میں ظلم کا لفظ آیا ہے، ظلم کرنا، اور ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنا، اس کے لیے اظلم کا لفظ بولا جاتا ہے، اظلم. تو 16 دفعہ قرآن پاک میں اظلم کا لفظ آیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم کس کو ارشاد فرمایا؟ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہا ہے. 16 کے 16 دفعہ اظلم کا لفظ کفر پر آیا ہے اور کفر والی نافرمانی پر آیا ہے. نماز چھوڑنے والے کو سب سے بڑا ظالم نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والے کو نہیں کہا، شراب پینے والے کو نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے یا اس کی ذات کا شریک بنا رہا ہے یا کفر کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے. ہم ظالم نہیں, ہم چھوٹے ظالم ہیں. بڑے ظالم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اس پر کیا کچھ ہوتا ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. زمین ٹوٹنے لگتی ہے, آسمان پھٹنے لگتا ہے, پہاڑ اڑنے لگتے ہیں ٹوٹ کر. کس وقت؟ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے. اگر اللہ پاک اس کو روک نہ لے, اس کو تھام نہ لے, تو ساری کائنات اس بول پر ٹوٹ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ زمین آسمان کو توڑ دینے والا بول ہے. اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں ہیں. ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر کے نا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا, یا اللہ اطعنا کفی احب الاشیاء الیک, جو بات تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں ہم تیری مان چکے ہیں, شہادت اللہ الہ الا اللہ, ہم یہ مان چکے ہیں کہ تو ایک ہے, تیرا دوسرا کوئی نہیں. اطعنا کا فی احب الاشیاء الیک, جو تیری سب سے محبوب چیز ہے وہ ہم مان چکے ہیں. ولم ناسق فی ابغض الاشیاء الیک, اور جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے ہم اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں, اس میں بھی ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی. الاشراک فیک, تیری ذات میں شریک ٹھہرانا, یہ گناہ تجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے, یہ ہم نہیں کرتے. تیری ذات کو ایک ماننا, یہ نیکی تجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, ہم یہ کر چکے ہیں. فاغفر ما بین ذلک, اس کے درمیان ہم نے اور بہت سی برائیاں کی ہیں, وہ تو مہربانی کر کے معاف کر دے. دنیا کی سب سے قیمتی متاع مسلمان ہے, دنیا کا سب سے قیمتی جوہر مسلمان ہے, جس کی برکت سے سورج نکلتا ہے, رات آتی ہے, چاند ڈھلتا ہے, سایہ ڈھلتا ہے, فصلیں اپنے 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 غلے نکالتی ہیں, زمین اپنے خزانے اگلتی ہے, آسمان سے بارشیں برستی ہیں, موسم بدلتے ہیں, پھول مہکتے ہیں, اور کائنات کا نظام چلتا ہے اس مسلمان کی برکت سے. لیکن چونکہ ہم دنیا میں کمزور ہو چکے ہیں آج کل, اور دنیا بڑی ہو چکی ہے, تو ہم اپنی قیمت خود نہیں سمجھتے کہ اللہ نے میری کیا قیمت بنائی. آپ اندازہ فرمائیں, ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا, لوٹ مار کے لیے لوٹ مار کرتے تھے, تو اس وقت جو نبی تھے نا انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا کی اجازت نہیں ہے, ان میں میرا حبیب آنے والا ہے, ان کو آپ بد دعا نہیں دے سکتے, ان میرا حبیب آنے والا ہے. یہ وہ امت ہے کہ کتنی امتیں آئیں, کتنے نبی آئے, پر جنت کی سرداری اسی امت کو ملی. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسن حسین بنے, اسی امت میں سے منتخب کیے گئے, پہلی امتوں میں سے منتخب نہیں ہوئے. کتنی امتیں آئیں, کتنی عالی خواتین آئیں, لیکن جنت کی عورتوں کی سردار اسی امت سے منتخب کی گئی, سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. کتنی امتیں آئیں جن کے لیے قرآن بھرا پڑا, تاریخ بھری پڑی, پر جنت کو بھی کسی کا شوق ہو, ساری امت کو جنت, ہر مسلمان جنت کا شوق رکھنے والا. لیکن بعض اس امت میں بعض ایسے پیدا ہوئے کہ جن کا جنت بھی شوق رکھتی ہے. آپ نے فرمایا جنت کو شوق ہے علی بن ابی طالب کا, اور جنت کو شوق ہے ابو ذر کا, اور جنت کو شوق ہے سلمان فارسی کا, جنت ان کی مشتاق ہوئی بیٹھی. کوئی امت پیچھے ایسی نہیں گزری جس کی کسی خاتون کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑا ہو. یہ وہ امت ہے جس کی حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمان پہ خود پڑا. حضرت زینب کی شادی ہمارے نبی سے ہوئی, زمین پہ نکاح نہیں ہوا, کوئی نکاح نہیں, کوئی گواہ نہیں, کوئی وکیل نہیں, کوئی ایجاب و قبول نہیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آسمان سے حکم آیا, فلما قضا زید منها وطرا زوجنا, کہا جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو میں نے تیری شادی زینب کے ساتھ کر دی. تو آپ مسکرانے لگے, کہ کون ہے زینب کو جا کے پیغام دے کہ اللہ پاک نے میرا اس سے نکاح کر دیا. سیدھے اٹھ کے ان کے گھر چلے گئے, ان کو خوشخبری سنائی کہ تیرا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کر دیا. اس امت میں سے اللہ نے یہ طبقہ منتخب فرمایا. پھر یہ امت ہے جس کے ایک ایک کا نام لے کر کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو نام زد کر کے کہا گیا ہو یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی. یہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے اور عبد الرحمن جنتی ہے. یہ عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، جن دس کو آپ نے ایک مجلس میں زیارت دی، بشارت دی، یہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ یہ جنتی. یہ خراب کر، میں حارثہ کو دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں غوطے کھاتا پھر رہا ہے، کہ میں جعفر کو دیکھتا ہوں جنت میں پر ملے ہوئے اور اڑتا ہوا جنت کے میوے کھاتا پھر رہا ہے. یہ اس امت کو اللہ نے عزت اور فضیلت بخشی، کوئی امت ایسی نہیں آئی. پھر اللہ نے ہمیں پانچ نمازیں دی، ہر امت کو دو نمازیں ملی، ہمیں پانچ ملی، اور ان کی نماز مختصر. ہماری نماز پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو، اتنی لمبی ہماری نماز ہو سکتی. چونکہ وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھتے تھے، کتاب تو ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، ان کی نماز صرف ذکر ہوتا تھا، تسبیح ہوتی تھی، اپنی کتاب کی تلاوت نہیں. ہم کہو اللہ اکبر الحمد سے شروع کرو. ایک آدمی کہتا ہے میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا، دیکھا حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے، جوتا ہاتھ میں ہے، وضو کیا ہوا ہے اور آئے، جوتا ایک طرف رکھا، میرے برابر میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر نیت باندھی، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، جو شروع ہوئے. ہمیں بیٹھ گیا، میں دیکھوں کب رکوع کرتے ہیں، سورہ بکر گزر گئی، آل عمران گزر گئی، اور پھر نساء گزر گئی، اور پھر مائدہ گزر گئی، پھر آراف گزر گئی، پھر انعام گزر گئی، اور پھر انفال گزر گئی، اور توبہ گزر گئی، اور قرآن گزرتا گیا، یہاں تک کہ والناس پہ جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں قرآن ختم، اتنی لمبی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. انا آتینا کل کوثر جیسے ہم پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ احد، چل بھائی پار. سمت کو لینی ضرور. پہلی امتیں زکات نہیں کھا سکتی تھی، زکات اوپر رکھی جاتی تھی، اوپر فرض زکات اوپر رکھی جاتی تھی پہاڑ کے اوپر، تو آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی، تو پتا چلا کہ پاک مال ہے، قبول ہو گیا. جو قبول ہوتا تھا نا جل جاتا تھا، اور جس کا مال حرام ہوتا تھا، رشوت کا، سود کا، جھوٹ کا، چور بازاری کا، وہ اپنی زکات اوپر رکھتا تو اس کو آگ جلاتی نہیں تھی، تو کسی سب کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ حرام کماتا ہے. اب یہاں تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ حرام کون کھا رہا، حلال کون کھا رہا. لیکن اللہ نے اس امت کا یہ حال تھا کہ اگر پیسہ آگ نہیں آئی تو سب کو پتا چل گیا کہ یہ حرام کھاتا ہے. لیکن ہمارے پردے ایسے رکھے ہوئے ہیں، پتا ہی نہیں کسی کو کون حرام کھاتا ہے. جس کو جس سے واسطہ پڑتا اس کو پتا چلتا ہے، تو یہ بےچارا گرفتار ہے اس مصیبت میں. پتا نہ واسطہ نہ پڑے تو کیا پتا کون کیا کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ پہ ہے، رشوت پہ ہے. اور کسی کو، کیونکہ ہماری زکات جلانے کے لیے نہیں ہے، ہماری زکات ہے تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالدار سے لی جائے گی، غریب کو دی جائے گی. ان کے پاک مال کو جلایا جا رہا، اور ہمارا حرام بھی آگے چل جاتا ہے. بلکہ اور سنو، جو اس امت کے ساتھ جو اللہ کا لاڈ کا معاملہ، لاڈ کا، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ، بیوی کے پاس چلا گیا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر. کہا میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو ایک دمڑی کوئی نہیں. تو آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا. تو کہنے کا مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا، میں اور کس کو کھلاؤں. تو آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. اس نے کہا ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا. آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا، پھر تیرے کو انتظام کرتے ہیں. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صاحب، صحابی، انصاری صحابی، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے صدقے کا. کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے فقراء کے لیے. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ بدو کہاں ہے. کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور 60 مسکین مدینہ کے 60 مسکینوں کو کھلا دے. تو رسول اللہ، اللہ کی قسم ما بین لابتی افقر منی، یہ جو دو پہاڑ ہیں نا مدینے کے، اس میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، یہ سارا مجھے ہی دے دیں. جرمانہ خود لینا چاہتا ہے تو آپ مسکرانے لگے، اچھا چل بھائی تجھے ہی دے دیا، پر یہ صرف گنجائش تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے کوئی نہیں. تو میرے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس امت کو یہ عزت کیوں ملی، یہ مقام کیوں ملا، یہ فضیلت کیوں ملی؟ جب آپ نے دیکھا نا معراج پر موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھو، سارا مشرق بھرا ہوا پورا، تو آپ کو تھوڑا سا دل میں خیال آیا کتنی امت ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال کر رہے ہیں، ادھر دیکھیں، اپنی امت کو دیکھیں. امت تو چاروں آسمان کے کونوں پر امت ہی امت بکھری ہوئی نظر آئی، کئی آپ کی امت ہے، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی امت نہیں ہوگی. اس امت کو اللہ پاک نے جو چنا اور جو منتخب کیا اور جو چھانٹا اور جو پسند کیا، میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ ایک ذمہ داری کی وجہ سے ان کو منتخب کیا، ایک مقصد عظیم کی وجہ سے ان کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کو آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند فرما دیا. پھر آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام جو نبی کرتے تھے، نبی کیا کام کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین. نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، اللہ کی رحمت بتاتے تھے، اللہ کا عذاب بتاتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس امت کی طرف منتقل فرما دیا. کیا میں نبی کوئی نہیں بھیجوں گا؟ تم آخری امت ہو، یہ میرا حبیب آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، لہذا تم سارے کے سارے اپنے نبی کے بعد پوری دنیا میں میرے پیغام کو اس طرح پہنچاؤ گے جیسے میرے نبی پہنچاتے تھے. اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اچھا، اب یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ ہمارے ذمے صدیقیہ مسجد کی وجہ سے نہیں لگا، نہ رائمنڈ کی جماعتوں کی وجہ سے لگا ہے، نہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے لگا ہے. تبلیغ کا کام ہمارے ذمے لگا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے عالم کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے جنات کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے انسانوں کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آنے والی نسلوں کے نبی ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آنے والی جنات کی نسلوں کے آپ نبی ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سارے عالم میں نہ ایسا نبی آیا نہ آئے گا، نہ ایسے ایمان والا آیا نہ آئے گا، نہ ایسے علم والا آیا نہ آئے گا، نہ ایسے جمال والا آیا نہ آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتوں نے مصر کی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھری چلا لیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چل جاتی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کی چاندنی رات تھی، مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے، چودھری کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے دھاری دار سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا. کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو آپ کے چہرے کا جمال چاند کے چہرے سے ہمیں زیادہ نظر آتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، اندھیرا تھا، گھر میں چراغ تو تھا نہیں، سوئی گر گئی، اتنے میں آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. آپ کے چہرے کے نور سے حضرت عائشہ نے سوئی کو اٹھا لیا، اللہ نے ایسا جمال بخشا، علم کتنا بخشا. سارے نبیوں کا، سارے انسانوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو اس کی مثال ایک ذرے کی ہے، اور آپ کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی مثال صحرا، پورے ریت کے صحرا کی ہے. ساری کائنات کو ایک ذرہ دیا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے دیا جیسے ریت کے کائنات میں پھیلے ہوئے ذرات ہیں، یعنی کوئی نسبت ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی ختم اس ختم نبوت کی وجہ سے. جب آپ پیدا ہوتے ہی، آپ کے آنے سے پہلے ہی ساری کائنات میں غلغلہ مچ گیا. حضرت شایہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہیں بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ، فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، میں اپنا کلام تیرے اوپر اتارنے والا ہوں، لوگوں کو سنا. تو شاہی علیہ السلام جب کھڑے ہوئے نا تو زبان چلنے لگی، یا سما و اسمعی، اے آسمان سن، و یا ارض انصتی، اے زمین تو خاموش ہو جا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا و یقضی شعنا و منفذہ. سنو، اللہ ایک چیز کو وجود دینا چاہتا ہے، ایک حکم کو دنیا میں وجود دینا چاہتا ہے، ایک شان کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے. وہ شان کیا ہے؟ وہ حکم کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اللہ تعالیٰ ان پڑھ امت میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، جو فضول بولنے والا نہیں ہوگا. وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ لو یمشی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ اتنا تواضع سے زمین پہ چلے گا کہ اگر اس کا پاؤں جلتے چراغ پر آ جائے تو اس کا پاؤں اتنی ادب، اتنے تواضع، اتنی عاجزی کے ساتھ زمین پر پڑتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے چراغ بجھے گا نہیں، اتنی تواضع سے وہ نبی چلے گا. ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، اور وہ نبی خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ اس کے لکڑیوں پہ چلنے کی آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے چلے گا. اور وہ نبی کیسا ہوگا؟ کل امر جمیل و احب لہو کل خلق کریم، میں اس کو ہر عالی اخلاق دوں گا، ہر صحیح کام کی اس کی طرف اس کی راہبری کروں گا، اور اس نبی کو میں اس نبی کو ذریعہ بناؤں گا. افتح بہ اعینن سمیا اعینن عمیا، میں اس کی برکت سے انتوں کو روشنی دے دوں گا. آذانن سمیا، کفر سے بھرے ہوئے کانوں کے پردے نکال کر ان کے اندر ایمان کے بول بھر دوں گا. وہ قلوبا غلفا، اور گمراہی اور شرک کے اندھیروں میں لپٹے ہوئے دلوں کو کے پردے اٹھا کر اس کی برکت سے میں پوری دنیا کے انسانوں کے چہرے دل نورانی کر دوں گا. اجعل السکینۃ لباسہ، میں تواضع اس کا لباس بناؤں گا. جو نبی تو تواضع سے چلے اور خان صاحب تکبر سے چلے تو مر گیا نا. نبی تو تواضع سے چلے، جو جنت کا سردار، جو دنیا کا سردار، عرش فرش پہ جس کی نبوت. اجعل السکینۃ لباسہ، میں تواضع اس کا لباس بناؤں گا. والبر شعارہ، میں نیکی اس کی نشانی بناؤں گا. والتقوى ضمیرہ، تقوی اس کے اندر بھر دوں گا. والحق منطقہ، حق اس کی زبان پہ جاری کر دوں گا. العف والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، میں اس کے اخلاق بناؤں گا. والعدل سیرتہ، عدل کرنا، میں اس کی سیرت بناؤں گا، اس کی زندگی کا جز بناؤں گا. الاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب بناؤں گا. والہدی امامہ، ہدایت کا میں اس کو امام بناؤں گا. احمد اسمہ، نام اس کا احمد ہوگا. اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی برکت سے ہدایت کو عام کر دوں گا. وعلم بہ بعض الجہالہ، اس کی برکت سے علم کو عام کر دوں گا. اکثر بہ بعض القلہ، اس کی برکت سے تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا. اغنی بہ بعض العیلہ، اس کی برکت سے غریبوں کو غنی کر دوں گا. اور والف بہ بین امم مختلفہ، قلوب متشتتہ، آواء متفرقہ، میں اس کی برکت سے مختلف دلوں کو، مختلف خاندانوں کو، مختلف قبیلوں کو ایک کر دوں گا، ایک بنا دوں گا. استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الحلقہ، میں اس کی برکت سے لوگوں کو دوزخ سے، آگ سے نجات. خیر امت، اور اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا. مصدقین، مؤمنین، موحدین، مصدقین بما جاءت به الرسل، مجھے ایک مانیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، میری تصدیق کریں گے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں کو مٹائیں گے. اب یہ تبلیغ کا کام تو 1400 سال پہلے نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے پہلے نبیوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ امت دنیا میں تبلیغ کا کام کرے گی. آج کی بات نہیں ہے. لو جی، تبلیغی جماعت کہاں سے آ گئی؟ ایک نیا اسلام آ گیا ہے، گھر چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو اور بستر اٹھا کے چلے جاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے بھی بچے چھوڑ کے چلے جانا؟ میں یوں کہا کرتا ہوں، جہاں لکھا ہے وہاں آپ لوگ پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں. جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا، نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ ناول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا، صحابہ کی زندگی میں لکھا. دیکھو، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اور اللہ کے نبی پر یہ کلام نہیں آ رہا، یہ شاہی علیہ السلام پہ کلام آ رہا ہے، جو ہمارے نبی سے بھی ہزاروں سال پہلے آئے ہیں. ہزاروں سال پہلے سے شور مچ رہا ہے، کہ ایک امت آ رہی ہے, ایک امت آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ اسلام پھیلانے آ رہی ہے, وہ دنیا میں دین کو زندہ کرنے آ رہی ہے, میرے پیغام کو بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو میرے بھائی اور دوستوں بنیادی طور پر دعوت کے لیے پیدا فرمایا. اس کی بنیاد ہی بیوی بچوں کی جدائی پر رکھی ہے. ہماری تو بنیاد بیوی بچوں کی جدائی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نوجوان بیوی معصوم بچہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے, کہا جاؤ جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. کون سا جنگل؟ 2000 میل دور, پہاڑ کالے صحرا بلوچستان کی طرح, کالے پہاڑ مکہ. اور جب وحشت ویرانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں اللہ کہہ رہا اپنے بچوں کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں کہا کہ کیوں ڈالا جا رہا ہوں, کس لیے ڈالا جا رہا ہوں. جب جبریل علیہ السلام نے کہا نا کہ یہاں بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں تو کہنے لگے کیوں, اس جنگل میں کیسے چھوڑ دوں. آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ سخت منظر نظر آیا, کیسے چھوڑ دوں, کیوں چھوڑ دوں. کہا آپ کے اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں, اس بچے کی پشت سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے, ایک امت پیدا ہونے والی ہے. پہلے دن اس امت کی بنیاد گھر چھوڑنے پر رکھی گئی. اپنی ماں کو دیکھو حاجرہ کو, جب وہ چلنے لگے چھوڑ کر تو حضرت حاجرہ حیران پریشان, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا, الامن تک لو نا, آپ ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو خاموش جواب دینے کا بھی حکم نہیں, پھر دوبارہ پوچھ رہی ہیں. پھر ان کے خیال آتا ہے کہ یہ تو نبی ہے, اللہ نے کہا ہوگا, اللہ ہمارا اللہ نے کہا ہے, کہاں اللہ نے کہا ہے, سر ہلا کہ اذا لن یضیع عن اللہ, پھر جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. تھوڑا سا پانی تھوڑا سا کھانا وہ ساتھ ہے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب آگ میں ڈالے گئے کوئی دعا نہیں کی, کچھ نہیں مانگا. اور جب اپنی بڈی بیوی کو چھوڑا نا جنگل میں, جنگل کیا تھا, کالے پہاڑ تھے, اور اترے ہیں پہاڑ سے نیچے تو صبر نہیں آیا, اونٹ اور اپنی اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھ گیا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اتنی لمبی چوڑی دعا مانگی ہے, اے اللہ میں اپنے بچے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آگ میں ڈالے گئے تو نہیں کہا مجھے بچا لے, جب بچے کو ڈالا نا وہاں کہ اللہ تو اس کو بچا لے. ابراہیم کا دل بھی کانپ گیا اپنے بچوں کو چھوڑ کر. یہاں سے اس امت کی بسم اللہ ہوئی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. ایک ماں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی کوئی نہیں ہے, ہے کوئی نہیں اتنی بڑی جتنی اماں حاجرہ کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں, 2 پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. فلسطین جیسا خوبصورت ملک, زیتون کے باغ, امروز کے باغ, انگوروں کی بیلیں, نکلتا ہوا پانی, چشمے بہتے ہوئے, ہوا ٹھنڈی, موسم مزیدار. وہ تو پھر اپنی 2 بیویوں کے پاس چلے گئے. اماں حاجرہ جو ہماری ماں ہے, اس کو دیکھو جو کالے سیاہ پہاڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اب رات چلی آ رہی ہے, اپنے پورے پروں کو پھیلا کر, اپنی ساری شاہی کو پھیلا کے رات آ رہی ہے. اور سورج گیا, اندھیرا آیا, پہاڑات کا اندھیرا, پھر پہاڑوں کا اندھیرا, پھر پتھروں کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں معصوم بچے کو لے کر مصر کی شہزادی, ابراہیم علیہ السلام کی محبوب ترین بیوی, اکیلی بچے کو گود میں لے کے آسمان کو بیٹھی دیکھ رہی کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ بھی راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس ماں کی گود سے ایک امت تیار ہوگی جو اسی میری طرح اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑ کے نکلے گی. وہ رات کیسی رات ہوگی, بجلی چلی جائے ہمارے بچے شور مچا دیتے ہیں, بجلی چلی جائے اندھیرا ہو جائے ہمارے بچے شور مچا دیتے ہیں, ہائے اندھیرا ہائے اندھیرا. بڑی بڑی لڑکیاں اور تو شور مچاتی ہیں, اس اما حاجرہ کے اندھیرا کون دور کرے گا, کون چراغ لائے گا, کون روشنی کرے گا, روشنی ہو بھی جائے تو اس تنہائی کو کون دور کرے گا, خامن کا کون بدل بن سکتا ہے. وہ رات کیسی گزری ہوگی, دکھ کی رات کیسے کٹتی ہے. پھر سورج آیا اور اپنی ساری آنکھیں کھولتا ہوا آیا اور اپنی آنکھ کو برساتا ہوا آیا وہ خود بھی گرم ہوا، ہوا کو بھی گرم کیا، پہاڑوں کو بھی گرم کیا، پتھروں کو بھی گرم کیا، حتیٰ کہ مکے کا ایک ایک پتھر آگ برسانے لگا۔ اس ہاجرہ کے پاس کوئی گھر نہیں جس کے سائے میں بیٹھ کر اس دھوپ سے جان بچا سکے۔ ایک معمولی سا درخت تھا کیکر کا، یہ صحرا کے درخت کی کتنی چھاؤں ہوتی ہے، اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور آسمان کو تک کہہ رہی ہے اللہ میں اس سے بھی راضی ہوں۔ مکے کے پتھر آگ بن گئے، ہوا آگ بن گئی، ساری فضا آگ بن گئی اور امت محمد کی ہانڈی تیار ہو گئی۔ اب کھانا ختم اور پانی ختم، اب ماں بے بچہ مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چیخ و پکار ہے، ماں کی دہائی ہے، نہ کوئی ادھر سنے نہ کوئی ادھر سنے۔ اوپر آسمان ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں سننے والا۔ اللہ پاک اگر چاہتے تو پہلے دن چشمہ نکالتے، چاہتے تو پہلے پاؤں مارنے پہ چشمہ نکالتے، چاہتے تو اسماعیل کے پہلے آنسو پر چشمہ نکالتے، پر اللہ اپنا ہمیں نظام سمجھا رہا ہے کہ میں اپنے دین کے لیے قربانی مانگتا ہوں۔ بھگایا ہاجرہ کو، اٹھ جل، یہ تو اب صفا مروہ میں بھاگتے ہیں، پہاڑی ختم کر دیا سعودیوں نے، وہ تو پورا اونچا پہاڑ تھا جس کے اوپر اماں ہاجرہ چڑھی ہے، سینہ ایسے پھٹنے لگا ہے۔ چاروں طرف دیکھا، یہ تھا ڈوبتے کو تن کے خسارا، پتہ ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتی، لہذا بے قرار ہو کے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ مرے، میرے پیچھے مر جائے، میں اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ چڑھ گئی پہاڑ پر، شاید کوئی نظر آ جائے، طوفانی موجوں میں ڈوبتی کشتی کے ملاح کی طرح اماں ہاجرہ دیکھ رہی ہے کہاں سے کوئی نظر، کون آئے اس راستے پہ، پھر وہاں سے دوڑی نیچے کو آئی، بچہ نظروں سے غائب ہوا تو وہاں سے دوڑ لگائی، یہ وہ جگہ جہاں ہم بھاگتے ہیں، چونکہ بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر مروہ پہ چڑھی، پھر ادھر دیکھا تو بچہ نظر آیا، پھر مروہ پہ چڑھی ہے، پھر وہاں چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو اب اللہ تعالیٰ پانی نکال دیتا، ایک چکر لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، پھر چوتھا لگا، پھر پانچواں لگا، پھر چھٹا لگا، پھر ساتواں لگا، اب سینہ پھٹنے کو، پھیپھڑے پھٹنے لگے، پاؤں جواب دے گئے، سانس جواب دے گیا، اعضا جواب دے گئے، اور تھک ہار کے وہ ماں گری پڑی ہے۔ اس تاریخ اپنی پڑھو، یہ آپ کی ماں ہے اور یہ آپ کا باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، یہاں سے یہ امت اٹھی ہے، اور اب یہ کہتی ہے کہ بچے چھوڑ کے کیوں چلے جائیں، یہ کون سا اسلام آ گیا، یہ کہاں سے تبلیغ آ گئی۔ بے قرار، سارے سہارے ٹوٹ گئے، آسرے ٹوٹ گئے، ساتھی چھوٹ گئے، آسمان پر بے قراری کی نگاہ ہے، بے بسی کی نگاہ ہے۔ پہلے اپنے پر بھروسہ تھا، شاید ادھر سے کچھ ملے، شاید ادھر سے کچھ ملے، جب پاؤں شل ہو گئے، سینہ جو وہ پھٹنے لگا، پھیپھڑے پھٹنے لگے، اور اپنی بس ہو گئی، اے اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور ایک جو نگاہ اٹھائی ہے، ایسے چراتی ہوئی نظریں بیٹے کی طرف گئیں، حسرت بھری نگاہیں، کیا میں بھی مروں گی، میرا بیٹا بھی مرے گا، نہ میرے لیے پانی، نہ بچے کے لیے پانی۔ تو ایک حسرت بھری نگاہ، جیسے آخری نگاہ کوئی ڈالتا ہے، الوداعی نگاہ اپنے بچے پر پڑی، اس الوداعی نگاہ میں اللہ نے زندگی ڈال دی۔ کہ ایک نوجوان کو دیکھا، خوبصورت نوجوان جو بچے کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو گھبرا گئی، ڈر گئی، پھر زندگی لوٹ کے آ گئی کہ یہ کون میرے بچے کے پاس آ گیا۔ دوڑ کے واپس آئیں تو آدمی کا وجود کوئی نہیں، اور بچے کی ایڑیوں سے پانی پھوٹ کے باہر آ رہا ہے۔ یہاں سے اس امت کی بسم اللہ ہو رہی ہے، یہاں سے یہ امت ابتدا کر رہی ہے۔ یہ ساری قربانی کیوں دلوائی گئی، کہ اب اس امت کی، اس ماں کی گود سے، اس بچے کی پشت سے 1400 سال، 4000 سال کے بعد ایک امت پیدا ہوگی، جو جس کی ہر ماں ہاجرہ بن کے دکھا دے گی، جس کا ہر بیٹا اسماعیل بن کے دکھا دے گا، جس کا ہر باپ ابراہیم بن کے دکھا دے گا۔ ہمیں تبلیغ رائمنڈ سے نہیں ملی، نہ تبلیغ والوں سے ملی ہے، نہ ہم ان کو دیکھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ان کو دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، کسی تبلیغ والے کی برائی دیکھی، تبلیغ چھوڑ دی۔
تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 7237087۔